السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. علماء الكرام, most respected brothers, tonight we are very fortunate that we have amongst us Hazrat Maulana Muhammad Fazlur Rahman Mujaddidi, Damat Barakatuhum. We have had many scholars, many great alims visiting our country. Each one had his speciality. Our respected and honored guest for tonight, besides being an alim and serving the deen of Islam through teaching and imparting the knowledge of the Quran and Sunnah in the madrasa, he has his own jamia, own Darul Uloom. But he is also the chairman of the Foundation for Civil Liberties. Now this may sound something very strange to us here in South Africa, but in India, because of the large number of riots that take place there, throughout India, if you have to look at the history, there has been nothing but suffering for the Muslim communities residing there. The majority has always been suppressing the minority. But what happens after these riots is that the people of the world get a little excited. They collect some funds and they send it up. So some hampers are distributed, some assistance is given to those who have suffered, and after some time they are forgotten. But nobody really worried and cared about getting those who were perpetrators of this violence arrested, taken to court, evidence being led, and then put into prison. Now this is a very, very exhaustive process. They have to go through so many different processes before they reach the Supreme Court where they can get some kind of justice done. So the victims were in fact all the time suffering. Those who were the perpetrators of the violence, they got away with all their crimes and with all their zulm and injustices. So this organization that Maulana has formed, it consists a large number of advocates, lawyers, and other people who are in the know-how. So this organization works for judicial redressal, education and motivation to the victims of violence. They try to bring up the cases to the courts. They motivate the evidence and so many other things. Alhamdulillah, they have achieved 90% success. And many, many cases have been brought up. Some have gone even up to the Supreme Court level. And Alhamdulillah, Muslims have gained some kind of victory. He is a chairman and executive member of many other boards like the Muslim Personal Law Board, etc. But another very interesting thing is that he is a chairman of the Crescent Academy for Civil Services Exams. Now this is something that we in South Africa also have to look at. That in the civil services we don't have our people, and whatever happens, we have to use the same departments. We have to go through the same departments. So we are always at the mercy of those who are heading those departments. So what they began to do there in India under the leadership of Maulana is that they began to search the advertisements wherever any government department required any civil servant. So they selected the candidates, thereafter gave them a complete training, how to go and give the interview, how to answer the questions in the examinations, and what to prepare for, what to learn. It was like a complete new thing. So I do not wish to give you any more details. Inshallah, you will hear it firsthand from Maulana himself. I will call upon Maulana to addresses.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارے اکابرین اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا دامت برکاتہم کی حکم کی تعمیل میں میں بہت مختصر بات، جو کہ میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں پوری ہو جائے، میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جس مقصد سے میں یہاں بات کہہ رہا ہوں وہ میرا مقصد اللہ پورا فرمائے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کی گہرائی کا علم ہونا چاہیے، ان کو باریکی سے دیکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کا حل بہت سکون کے ساتھ میں، جذبات میں نہ آ کر اور قانون کے دائرے میں رہ کر، ہم طویل المیعاد ایک لانگ ٹرم سلوشن، ایک لانگ ٹرم حل نکال سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنے والی جو قوم ہے اور جو گروپ ہے، ان کو دو طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طبقہ جسے ہم اقلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، مائنورٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جس کو ہم میجورٹی کے نام سے یا اکثریت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کسی بھی کنٹری میں، جو کہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن اور اس کا دستور یہ بتلاتا ہے کہ اس میں رہنے والے تمام شہری اور اس کے تمام سٹیزن، خواہ ان کا تعلق اقلیت کے گروپ سے ہو یا ان کا تعلق مائنورٹی کے گروپ سے ہو، تمام کی تمام کو، خواہ اس میں کالے ہوں یا گورے ہوں، خواہ کسی خاص مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی خاص کلچر سے ان کا تعلق ہو یا کسی خاص زبان کے بولنے والے ہوں، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، بحیثیت ایک شہری کے کانسٹیٹیوشن نے اور اس ملک کے دستور نے جو بھی فیسلٹی پرووائڈ کی ہیں اس میں سب برابر ہیں، اور کسی بھی شخص اور کسی بھی گروپ کے ساتھ میں ہمیشہ مساوات کا، برابری کا اور ایکویلٹی کا معاملہ کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن یا ناانصافی نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے لوگ اقلیت اور اکثریت، مائنورٹی اور میجورٹی کے فلسفے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جس کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخ بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اقلیت اور اکثریت ایک ہی ملک میں رہنے والے ہیں، ان کی حالات کچھ مختلف اور جداگانہ ہوتے ہیں۔ اقلیت کو اپنے سروائیول کے لیے اکثریت کے مقابلے میں, میجورٹی کے مقابلے میں زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر کوئی بھی ملک میں اقلیت میجورٹی اور اکثریت کے مقابلے میں اگر کم محنت کرتی ہے تو اس کا مختلف میدانوں میں, خواہ تعلیم کا میدان ہو, خواہ دین کا میدان ہو, خواہ آپ کے کلچر کا میدان ہو, خواہ اکنامکس کا میدان ہو, خواہ کوئی بھی میدان ہو, آپ کا سروائیول اور آپ کی بقا مشکل ہو جاتی ہے, یعنی اقلیتی گروپ کی مشکل ہو جاتی ہے. اور اقلیت کے لیے اپنے ہی ملک میں نئی پیچیدگیاں, نئے حالات اور نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم اس بات کی جو ہم نے تشریح بیان کی آپ کے سامنے اقلیت اور اکثریت کی, اب ہم چلتے ہیں ہندوستان کی طرف, اس لیے کہ ہم وہاں پر بحیثیت ایک اقلیت کے رہ رہے ہیں. ہندوستان کی آزادی کی کوششیں ہو رہی تھیں اور ان تمام کوششوں کے اندر مسلمانوں کا بھی بہت بڑا حصہ اور رول تھا, اور مجھے یقین ہے ہمارے اکابرین یہاں موجود ہیں اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مسلمانوں کا ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ اور کنٹریبیوشن نہ ہوتا تو یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال ہم نے ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کی اور وہ یہ کہ اس ملک میں ہم کو آزادی حاصل کرنا ہے. ملک آزاد ہو گیا لیکن ہم نے ہمارا سروائیول باعزت کیسے ممکن ہو, ہم نے دوران تحریک, آزادی کی تحریک کے دوران ہم نے اس کی کوئی پلاننگ نہ کی. اس کے بالکل برعکس آر ایس ایس, جسے ہم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے نام سے جانتے ہیں, 1923 کے اندر اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا اور اس کو معلوم تھا کہ یہ ملک آزاد ہونے والا ہے. اس نے یہ پلاننگ کی کہ اس ملک میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے, لیکن ان مسلمانوں کے لیے اس نے یہ ٹارگٹ بنایا اور اس چیز کو نشانہ بنایا کہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں, دین کے میدان میں, اکنامکس کے میدان میں, تجارت کے میدان میں, کسی بھی میدان میں یا سیاست کے میدان میں ترقی کی راہیں ان کے لیے بند کر دی جائیں یا ترقی کی راہ ان کے لیے مشکل کر دی جائے. اور اسی پلاننگ کے اندر وہ لگے ہوئے تھے اور ان کا مقصد ایک تھا کہ ایک طرف مسلمانوں کو ان تمام ترقی کے میدانوں کے اندر پیچھے ڈھکیل دیا جائے اور دوسری طرف ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر طرح کے اقتدار کے اوپر ہمارا ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ٹرم اور اس کنڈیشن کے ساتھ میں کہ اس ملک کی تمام مائنورٹیز اور خصوصیت سے مسلمان, ان کی تمام غیر اخلاقی یا غیر کانسٹیٹیوشنل یا امورل تمام کنڈیشنز کو ماننے پر مجبور ہو جائیں, اور اتنی بڑی اقلیت فرسٹ کلاس سٹیزن کی حیثیت سے نہیں بلکہ سیکنڈ کلاس سٹیزن یعنی دوسرے درجے کے شہری کی طرح اس ملک میں رہنا گوارا کر لیں. اور اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کا ایک پلاننگ کی اور اس پلاننگ پر وہ پورے 50 سال سے آج تک چلے آ رہے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک بچہ ہے, پروان چڑھ رہا ہے, اگر آپ اس کا مورل بوسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ بچہ پھر آگے ترقی کی سوچتا ہے. لیکن وہی بچہ آپ کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اگر ڈی مورلائز ہو جاتا ہے تو ڈیمورلائز ایک مرتبہ آپ کریں گے, دو مرتبہ کریں گے, ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھ کر اور ہمیشہ کے لیے ڈیمورلائز ہو جائے گا. پھر اس کا دماغ اتنا معیوف ہو جائے گا کہ وہ کبھی بھی اپنی ترقی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. مسلمانوں کے ساتھ نہیں, اس نے یہی پلاننگ کی کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اتنا ڈیمورلائز کیا جائے اور ان کے حوصلے اور ان کی ہمتیں اتنی پست کر دی جائیں کہ وہ اپنے بارے میں کبھی کچھ سوچ بھی نہ سکیں آگے ترقی کے بارے میں. اور ڈیمورلائز کرنے کا انہوں نے سب سے بڑا اور سب سے پاورفل جو ہتھیار انہوں نے سمجھا وہ کمیونل رائٹس تھے, یعنی فرقہ وارانہ فساد تھے. ایک مرتبہ فرقہ وارانہ فساد ہوا, آپ نے نقصان کو جھیل لیا, دوسری مرتبہ ہوا آپ نے پھر کھڑے ہونے کی ہمت کی, لیکن ایک ہی بستی میں, ایک ہی اسٹیٹ میں, ایک ہی ملک میں جب بار بار کمیونل رائٹس ہوتے رہیں گے تو ایک طریقے سے ایک مایوسی اور فرسٹریشن اور پست ہمتی اور ڈیمورلائزیشن ہمارے دلوں اور دماغ کے اندر پختہ ہوتا چلا گیا. یہ تمام باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ اتنا بڑا پیش آ گیا, اور بابری مسجد کی شہادت نے مسلمانوں کے مورل کے اوپر ایک بہت بڑا زخم لگایا, اور مسلمان دو طریقے سے سوچنے والے طبقے پیدا ہوئے. ایک طبقہ یہ سوچتا تھا کہ ہمارے لیے یہ ملک رہنے کے لائق نہیں ہے, لہذا ہمیں یہ ملک چھوڑ کر چلا جانا چاہیے. اور ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں آرم اسٹرگل کرنا چاہیے, کسی نے ہم کو نقصان پہنچایا اس کے جواب میں ہم بھی ان کو نقصان پہنچائیں. یہ دو طرح کی فکریں ابھرنا شروع ہوئیں, پروان چڑھنا شروع ہوئیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں فکریں ہمیں غلط راستے پر لے جانے والی تھیں, صحیح سمت میں ہمارا قدم نہیں بڑھ رہے تھے آگے. اور اس لیے کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے ڈسکریمنیشن کا, ناانصافی کا, ڈیمورلائزیشن کا, ہماری اکنامیکلی اور ہماری کلچرل کمر کو توڑ دینے کا, اس کا یہ کوئی مستقل حل اور کامیاب حل نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک بات, یہ ناممکن ہے کہ 200 ملین مسلمان مائگریٹ ہو کر کسی اور دوسرے ملک میں جا کر بس جائیں, کیا پریکٹیکلی پوسیبل ہے؟ نہیں پوسیبل ہے. لہذا یہ بات اس طبقے کے خواب و خیال کے اندر آئی کہ جو کہ ہندوستان سے باہر مائگریٹ کرنے کو افورڈ کر سکتا تھا. لیکن یہ سلوشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ مائگریٹ کر کے مان لیجئے امریکہ چلے گئے اور یہی حالات 10-15 سال کے بعد آپ امریکہ میں پیدا ہوئے آپ کے ساتھ میں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کینیڈا چلے جائیں گے. آپ کینیڈا کے اندر رہنا شروع کیا, اپنے قدم جمائے, کیا اس طرح کا ڈسکریمنیشن اگر کینیڈا کے اندر ہوگا تو کیا آپ واپس برطانیہ آئیں گے؟ تو پوری زندگی اپنی ہجرت میں گزار دیں گے. معلوم ہوا کہ یہ کوئی پریکٹیکل اور لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہمارے مسئلے کا. دوسرا طبقہ اور دوسری فکر جو ابھر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی ہمارے پر ہتھیار اٹھاتا ہے, ہم اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں, کوئی ہم کو نقصان پہنچاتا ہے, ہم اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا, یہ کسی بھی ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور پرمیشن نہیں دیتا. قانون اپنے ہاتھ میں لینے والا اس ملک کی عدالت کے اندر بھی, اس ملک کے قانون کی روشنی کے اندر بھی, اس ملک کے تمام مہذب شہریوں کی نگاہ کے اندر بھی, اور دنیا کی تمام منصفوں کی نگاہ کے اندر وہ شخص ہمیشہ مجرم کے نام سے یاد کیا جائے گا, کرمنل کے نام سے یاد کیا جائے گا. لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں ایک کوئی اور راہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جس کے اندر ہم کوئی ایسا سولوشن نکال سکیں جو کہ پریکٹیکل بھی ہو اور ہم مسلمانوں کے ڈیمورلائزیشن کے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمورلائزیشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہر فساد کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہمارا جانی نقصان ہوتا ہے بلکہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے. ہر فساد کے نتیجے میں جو کہ بعد میں آیا پہلے فساد کے مقابلے میں زیادہ اس کا ایریا وسیع ہوتا ہے. یعنی پہلے چند لوگ نقصان پہنچا تھا, آج ہزاروں لوگوں کا نقصان پہنچا, ان کا والیوم جو ہے بڑا ہوتا چلا گیا. اور یہاں تک یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ گجرات کے کارنیج نے تو اس پر مہر لگا دی, اسٹیمپ لگا دی. اب مسلمان کیا کرے؟ جب بابری مسجد کا حادثہ ہوا تو ہم نے انالائز کرنے کی کوشش کی کہ یہ کمیونل فورسز کس طرح پلاننگ کرتے ہیں کسی بھی کمیونل رائٹس کی, اور وہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز کو انالائز کیا, اور ہم اس کے ریئیکشن میں جب بھی کمیونل رائٹس ہوتا ہے تو ہم اپنی کیا ذمہ داری نبھاتے ہیں, ہم نے اس کو بھی انالائز کیا. برابر, پہلے ہم نے اپنی انالائز کیا کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. جب بھی فساد ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھانے کے پیکٹ تقسیم کرتے ہیں, ہم کیمپ چلاتے ہیں, ہم دواؤں کے پیکٹ تقسیم کرتے ہیں, ہم لوگوں کو عارضی طور پر پناہ دیتے ہیں, پناہ ان کے لیے کیمپ بنا دیتے ہیں, لوگوں کو مکانات بنا کر دے دیتے ہیں, لوگوں کو قرضے دیتے ہیں, لوگوں کی مالی کفالت کر لیتے ہیں. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے اور کیا ضمانت ہے کہ جہاں آپ نے ریلیف ورک کیا ہے, خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیا ہو, اور گجرات میں جتنا بڑا ریلیف ہوا ہے ہندوستان کی 50 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا ریلیف ہم کو نہیں کرنا پڑا. صرف ہندوستان کے مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس میں ریلیف ورک کیا ہے, پوری دنیا کے مسلمان اس میں اکٹھا ہو گئے. لیکن کیا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اس نقصان کو ہم ریکور کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ 35,000 ملین کروڑ نقصان ہوا ہمارا فائنینشیل لاسز جو ہوئے, اور ہمارے اندر جو ڈیمورائزیشن آیا اس کی کاسٹ اس سے 1,000 گنا زیادہ ہے, اس سے 1,000 گنا زیادہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم آج تک اتنا ہی کرتے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ انالائز کیا کہ جہاں ہم نے ریلیف ورک کیا آیا وہاں فساد رک گیا؟ کبھی نہیں رکا. ہم نے ایک مرتبہ ریلیف کیا, دو مرتبہ کیا, 15-15 20 مرتبہ کیا کہ شہر کے اندر کیا, لیکن فساد رکنے کا نام نہیں لیا. یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو موجودہ سسٹم آف ریلیف ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے, اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دکھے مسلمان کی مدد نہ کیجیے, کرنا چاہیے, وہ ہمارے مظلوم ساتھی ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, وہ مجبور ہیں, اور مجبور کو سہارا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے اندر شامل ہے, قرآن کریم کا حکم ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آج تک فساد کرنے والے فساد کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور فساد برپا کرنے والے آزادی سے گھومتے رہے پورے 50 سال سے, اور ہم نے صرف ریلیف کر کے چند دن یا چند ہفتوں میں اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. تو کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ کیا ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ فرقے وارانہ فساد کو روکا کیسے جا سکتا ہے تاکہ پوری ملت 200 ملین کی آبادی ڈیمورائز نہ ہو جائے, ان کا مورل بوسٹ ہو. کیوں حضرت؟ برابر برابر. ہم نے اعتراض کیا کہ وہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کمیونل ایشوز کی بنیاد پر ٹینشن پیدا کرنا پوری سوسائٹی میں, اور جب کمیونل ایشو کی بنیاد پر ٹینشن پیدا کر دیں گے تو کمیونل وائس ہو جائے گا, اور جب کمیونل ٹینشن کی کیفیت ہوتی ہے تو ہندو یونائٹ ہو جاتا ہے. ایک طرف 85% اور ایک طرف 15%. برابر. اور جب ہندو یونائٹ ہو جائے تو اس کو پولیٹیکل پاور کے لیے استعمال کیا جائے, ایسا کیا جاتا. لیکن ہم کو یہ جذبہ کا جائزہ لینا تھا کہ یہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں. بابری مسجد کی شرط کے بعد ہی ہم لوگوں نے لائن پر غور کرنا شروع کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گجرات میں فساد ہو رہا ہے, لوگوں کی دکانیں جل رہی ہیں, لوگوں کے مکانوں میں آگ لگائی جا رہی ہے, بڑوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ایک ہزاروں حیوانوں کی ایک بھیڑ جو ہے وہ آگ میں ڈال رہی ہے اور ان کو قتل کر رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پوری امت ڈیمورلائز ہے. اور دوسری طرف جو یہ تمام جرائم کرنے والے اتنے بڑے بڑے کرمنل سب آزادی سے اپنے گاؤں کے اندر گھوم رہے اور ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ان کو ان سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. اور جس شخص کو تم نے جلایا، جس شخص کو شہید کیا، جس شخص کو زخمی کیا، جس کی تم نے عزت لوٹی، جن ماؤں کی بہنوں کی تم نے عزت لوٹی، آیا اس کا کیا قصور تھا؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ معلوم ہوا اینالائز کرنے کے بعد میں کہ اس کے تین ریزن ہیں. بی جے پی یا آر ایس ایس اپنے والنٹیئر کو اور اس طرح کمیونل فورسز کو اس طرح کی کمٹمنٹ کرتی ہے، اس سے تین کمٹمنٹ کرتی ہے. پہلا کمٹمنٹ یہ ہے کہ تمہیں ارسٹ نہیں کیا جائے گا، تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. نمبر ایک. نمبر دو، تمہارے خلاف کورٹ میں کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، یعنی قانون سے تم بالاتر ہو، قانون تمہارا پیچھا کرنے والا نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو گیا وائلنس میں انوالومنٹ، حصہ لینے کے نتیجے میں، تو ہم تمہارے پیچھے ہیں، تمہارا کوئی بھی نقصان ہوگا ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اس کا معاوضہ ہم تم کو دیں گے. میں حضرت وہ پانی پیش کر رہے ہیں آپ جی. تو نتیجہ اس کا یہ ہے، کہ ان کو حوصلے بلند ہو گئے. اب جب ایک کرمنل کسی کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنا کسی بھی ذاتی رنجش بھی نکالنا چاہتا ہے، اس لیے بڑا اچھا موقع ہے، ذاتی رنجش نکال سکتا ہے. اور یہی ہوا گجرات میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمام انسان جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے والے تھے سب حیوان بن گئے. اس لیے کہ ان کے پیچھے بیکنگ تھی، اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں اور ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے. جب ہم نے یہ نالائز کر لیا تو ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ایک سوالیہ نشان یہ پیدا ہوا کہ بی جے پی کو یا کمیونل فورسز کو اس طرح کا میسج اپنے والنٹیئر کو دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ اس طرح کا میسج نہ دیتے تو ان کی ہمت ہی نہیں تھی اتنا بڑا کارنیج کرنے کی. ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا، دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو ہمارے مظلومین اور متاثرین کو یہ موب مار رہی تھی، اور دوسری طرف پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر مظالم کر رہی تھی. تو معلوم یہ ہوا، تو ہم نے انالائز کیا کہ بھئی یہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بایسڈ کیوں ہے، اس کا رول اتنا خراب کیوں ہے. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایک بھی گجرات کا کوئی ایک آئی اے ایس اور آئی پی ایس آفیسر ہے ہی نہیں جو کنٹرول کر سکے اس سچویشن کو. ہاں یقیناً ایسے غیر مسلم ہندو ضرور تھے کہ جنہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ایسے مسلمان افسران جو کہ باہر سے جن کی پوسٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کنٹرول کرنے کی ضرور کوشش کی، لیکن جب انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی اور ہر فساد میں اس طرح کا میسج دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. گجرات میں انہوں نے اس طرح کا میسج دیا، 27 تاریخ کو ٹرین کا حادثہ ہوا، 28 تاریخ کو صبح تک یہ میسج ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلے، گھر کے اندر پہنچ چکا تھا پورے گجرات کے اندر. لہذا جو کچھ بھی ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی نے ٹی وی پر دیکھا، کسی نے ریڈیو پر سنا، کسی نے ساتھیوں سے سنا، لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ان کا ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ گجرات میں کر لیں گے، دوسرا پھر راجستھان میں کریں گے، تیسری مرتبہ پھر مدھیہ پردیش میں کریں گے، پورے ملک اسی طرح آگ لگائیں گے اور کمیونل ایشوز کی بنیاد پر پورے ملک کی طاقت اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، اور دوسرا مسلمان جو ہے پورا ڈیمولائز ہوتا چلا جائے گا. لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی کہ اگر اس طرح کا میسج نہ دیں تو یہ رکشہ چلانے والے، یہ جھوڑی پٹیوں میں رہنے والے، یہ غریب لوگ ہمت ہی نہیں کر سکتے اتنے بڑے کارنیج میں حصہ لینے کی. معلوم ہوا کہ ان کی اسٹریٹجی اور ان کی پلاننگ کو ناکام کرنے کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پبلک کو جو میسج دیا ہے اس کا کاؤنٹر، اس کے خلاف میسج ہم ان کو دیں. انہوں نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، ہم نے کہا کہ نہیں، تم کو ہم ضرور گرفتار کروائیں گے. انہوں نے کہا تمہارے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا، ہم نے کہا نہیں، تمہارے خلاف مقدمے ضرور چلیں گے. उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई नुकसान हो गया फसाद में इन्वायरमेंट के नतीजे में तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। हमने कहा कि नहीं, इन्होंने जो हमारा जो नुकसान किया है हम इन्हीं की जेब से वसूल करेंगे। काउंटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन क्लियर थी। तो बजाय हम जब गुजरात का फसाद शुरू हुआ और इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम दूसरे शहरों में कर चुके थे छोटे पैमाने पर और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमने किया था, लिहाजा हमने बजाय गुजरात में मशवरा करने के फसाद शुरू हुआ गुजरात में जाकर बैठ गए। लोग वही काम कर रहे थे जो आज से 50 साल से करते चले आ रहे हैं, यानी खाना बांटना, तकसीम करना, कैंप चलाना, लोगों को दवाएं के पैकेट, यही काम हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं, जरूरत थी इसकी। लेकिन हमने ये कहा कि भाई ये काम जो हम करना चाहते हैं उनको काउंटर मैसेज दो, तो लोग की बात मानने को तैयार नहीं था हमारी। और जब हमने लोगों से कहा कि इसमें एक ही हल है इसका कि कानूनी कार्रवाई की जाए और कानून के जरिए उनको इंसाफ दिलवाकर उनको सजाएं दिलवाई जाए, तब जाकर ये बाज आएंगे और तब अपने लीडरों का जो मैसेज है वो न मानने पर मजबूर होंगे। तो चूंकि ये बात लोगों के जहन में क्लियर नहीं थी इसलिए लोगों ने आसानी से हमारी बात माना नहीं, थोड़ा वक्त लगा इसमें। लेकिन हमने ये देख किया कि हमको ये काम आला कुल्ली हाल करना है, तो हम दो लाइन पर हम काम करना शुरू किया। हमने एक तरफ तो हम लीगल अवेयरनेस लोगों में पैदा कर रहे थे और दूसरी तरफ हमने ग्राउंड के ऊपर लीगल एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू किया। क्यों? कि जब भी कोई हादसा होता है तो लीगल एविडेंस हमेशा बाकी नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए बाकी रहता है। तो हमने ये समझा कि अगर हमने सारा वक्त लोगों को समझाने में गुजार दिया तो हमारे हाथ से एविडेंस हमारे हाथ से निकल जाएंगे, जब एविडेंस हमारे हाथ में नहीं रहेंगे तो ग्राउंड भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा हम ग्राउंड को पकड़ने की कोशिश करें। हमने अपनी पूरी टीम को गुजरात में उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 महीने तक लगी रही वो, और 15,000 फैमिलियां डायरेक्ट अफेक्टेड हैं गुजरात के कार्नेज में। 15,000 फैमिलियां जिनके घर में कोई शहीद हुआ, कोई जख्मी हुआ, किसी का दुकान जला, किसी का मकान जला, किसी की दुकान जली, किसी कोई भी नुकसान पहुंचा उसको, इस तरह के लोग कितने हैं, फैमिली कितनी है, 15,000 है। 15,000 में से अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 फैमिली तक हम पहुंचने में कामयाब हो गए। और जैसे जैसे हम डेटा कलेक्ट करते चले गए, एविडेंस कलेक्ट करते चले गए, वैसे वैसे हमने, हमारे हिलाल साहब यहां बैठे हैं, मौजूद हैं, वो एनालिस्ट हैं, उन्होंने पूरी हमारी वकीलों की टीम थी, उनकी हिदायत की रोशनी में हमने इसको कंप्यूटराइज किया और एनालाइज करना शुरू किया कि हाउ टू यूटिलाइज दिस डेटा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द जस्टिस टू द विक्टिमाइज्ड फैमिलीज, हाउ टू यूटिलाइज दिस डेटा टू मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द वायलेंस मस्ट बी पनिश्ड एंड मस्ट फेस द ट्रायल, मस्ट बी अरेस्टेड। कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका हमने एनालाइज करना शुरू किया। और जैसे जैसे फैमिलीज हमारी बात मानती गई हम अपना काम शुरू करते गए। शुरू के 4-5 महीने के अंदर बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, ना लोगों पर मुकदमे चले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया हमारा एरिया मजबूत होता चला गया। आज की तारीख का स्टेटस यह है कि 6,000 से ज्यादा लोग आज जेल के अंदर बंद हैं। 6,000 से ज्यादा लोग। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमने कहा नहीं, गिरफ्तार किया जाएगा तुमको। उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, आज हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कोई नुकसान होगा तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हमने कहा था नहीं, तुम्हारा नुकसान वो तुमको क्या देंगे, बल्कि हम तुमसे वसूल करेंगे। आज करोड़ों रुपया हम उनकी जेबों से वसूल कर चुके हैं। आज उन फैमिली से कि जिनके साथी या जिनकी फैमिली के लोग मेंबरान आज गुजरात की जेल में 2.5 साल से बंद हैं या 2 साल से बंद हैं, उनसे जाकर पूछो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जितना एरिया हमने कवर किया लगभग 95% लोग जेल के अंदर मौजूद हैं। आज सिर्फ 5% ऐसे हैं जो एब्सकॉन्डिंग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख का ये स्टेटस है। और उनसे जाकर पूछो कि जिन्होंने कानून का सहारा लिया और इस्तेमाल किया, आज उनका मोरल मजबूत है। एक अकेली औरत उसी गांव में जो कि गैर महफूज थी, आज महफूज है, उसको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। उसको वो साइन करना नहीं जानती है, दस्तखत नहीं कर सकती, लेकिन उसने कानून का सहारा लिया, आज वो आराम से रह रही है। और उसी गांव के रहने वाले हिंदू आज भागे हुए हैं, یا جیل کے اندر بند ہے, اپنے گاؤں کے اندر واپس نہیں آ سکتے. آج کی صورت یہ حال ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مقدمہ نہیں چلے گا, آج ہزاروں کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی اگر وہ نقصان ہوا تو اس کو ہم برداشت کریں گے. آج بلکہ ہم نے وہ برداشت کریں, ہم نے اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ آج کا اسٹیٹس یہ ہے. آپ آج تصور کیجئے, ابھی جتنے بھی ہم مقدمات ہمارے پاس ہیں صرف ایک مقدمہ کا رزلٹ ابھی تک آیا ہے, وہ ہے گوڈا سر. اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی فرقہ وارانہ مسلم فرقہ وارانہ فساد میں, سکھوں کو بھی فساد بھی ہو چکا 1994 کے اندر, اور اس میں 16 سال کے بعد ڈیسیجن آیا تھا اور 8 لوگوں کا کنوکشن ہوا تھا. مسلم کچھ فساد میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کنوکشن ہوا ہے میرے عزیز ساتھیوں. اور بیک وقت 15 آدمیوں کو سزا ہوئی ہے, 15 میں سے 13 کو تقریباً 15 میں سے 13 کو عمر لائف امپریزنمنٹ ہوا ہے, عمر قید کی سزا ہوئی ہے, یعنی ہمیشہ جیل میں رہیں گے. اور 3 آدمیوں کو قید بامشقت, یعنی قید بامشقت ہلال بھائی کیا کہیں گے, ہلال بھائی قید بامشقت کیا کہیں گے, ٹھیک, مطلب سخت والی سزا, مطلب عام سزا نہیں بلکہ سخت والی سزا, بات انگریزی کے لفظ میں نہیں ہے, اس لیے میں نے ہلال بھائی سے دریافت کیا. تو آج کی صورتحال یہ ہے, آج سائیکل الٹا گھوم رہا ہے. جنہوں نے ہم کو ڈیمورائز کرنے کی کوشش کی تھی آج وہ خود ڈیمورائز ہو گئے. اور میں صرف مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہہ سکتا ہوں, الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے, میرا قلب اپنی گہرائی سے مطمئن ہے کہ انشاءاللہ گجرات جیسا فساد دوبارہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. ان کی حوصلہ ہم نے پست کر دی, الحمدللہ ہم نے نہیں کیے, اللہ نے کیے, ہم نے بہت تھوڑی کوشش تجربہ کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو بھی یہی میسج دینا مقصود ہے کہ ہمیشہ قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے ناانصافی اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو آپ قانون کا سہارا لیجئے. ہو سکتا ہے کہ قانون کی پیچیدگیاں کی وجہ سے آپ کو انصاف میں دیر لگ سکتی ہے, لیکن یہ بات بھول جائیے کہ عدالتوں کی آنکھیں بند ہیں, یہ عدالتیں اندھی ہیں, عدالتیں مجبور ہیں. اگر ایک جج اسی کی عدالت میں اس کے بیٹے کو حاضر کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بیٹا آپ کا بیٹا ہے, تو جج کے اندر طاقت نہیں ہے کہ تمام ایویڈینس اگر اس کے لیے اویلیبل ہے تو وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہندوستان کے قانون کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا قانون زندہ ہے, اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کروڑوں لوگوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ بابری مسجد طاقت کے بلبوتے پر شہید کی جا رہی تھی, لیکن رام مندر کا جو ان کا ایکچوئل پلان ہے, حقیقی پلان ہے, اس کے مطابق آج ایک اینٹ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں قانون زندہ ہے. ہمیں قانون پر یقین رکھنا چاہیے. قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے مجرم کہلاتے ہیں اور قانون کا سہارا لینے والے مظلوم کہلاتے ہیں. اور مظلوم کے ساتھ دنیا ہوتی ہے, ظالم کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ. لہذا ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں ظالموں میں شامل ہونا ہے یا مظلوموں میں شامل ہونا ہے. اگر مظلوم بن کر انصاف مل سکتا ہے عدالت دروازے کھڑا کر, ہمیں انصاف حاصل کرنا چاہیے اور اس کی جرت اپنے ساتھیوں میں پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کہیں بھی تمہارا کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو عدالت دروازہ کھڑکھڑاؤ, انصاف حاصل کرو. انصاف حاصل نہ کرو گے تو یاد رکھو کمیونل فورسز کے حوصلے بلند ہوں گے. کمیونل فورسز کو ڈیمولائز کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم انصاف کا پروسیس اختیار کریں, ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو, میرے عزیز ساتھیوں, میں اپنی گفتگو سے 5 منٹ اور کرتا ہوں, اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا. کوئی بھی ساتھی سوال کرنا چاہے تو ان کے سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا, یہ چونکہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت دی 5 منٹ کی, چونکہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ بھی ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ یہ میسج دیجئے, بار بار دیجئے, اگر آپ کو 10 مرتبہ اپنے انصاف کے حاصل کرنے کے لیے عدالت میں جانا پڑے, چاہے جتنا خرچ ہو جائے آپ جائیے, یہ اس کا واحد حل ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم حل ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے گجرات میں دیکھا کہ ایک طرف موب مار رہی تھی, دوسری طرف پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہم کو مار رہا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ ہندو افسران جو کہ باعث نہیں تھے, سیکولر مائنڈیڈ تھے, جمہوری ذہن رکھتے تھے, انسانی بنیادوں پر ہر انسان سے کے لیے ان کے دل میں محبت تھی, خواب مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی کمیونٹی کا ہو, لیکن انسان ہے تو انسانیت ان کے اندر تھی. انہوں نے ایسے کام کیے جو کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد کی جاتے رہیں گے ان کے لیے, اور ان کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا ہمیشہ. ایسے افسران موجود ہیں گجرات کے اندر, ایک نمبر. ایک نمبر دو یہ کہ ایسے مسلم افسران جن کا تقرر, جن کا تعلق گجرات سے نہیں ہے, گجرات میں آج تک کوئی افسر پیدا نہیں کیا, صرف کاروبار کیا. تو کاروبار کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن کاروبار کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتے دینا ضروری, یہ ہرگز ہماری غلط اسٹریٹجی ہے. ہم کو اپنے سروائیور کے لیے جس کنٹری میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے سسٹم کے اندر ہمارا انفلوئنس ہونا چاہیے. میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ڈاکٹروں, انجینئروں اور پروفیشنل کی میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے سوسائٹی کے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہیں, آپ ہماری سوسائٹی بہت ریسپیکٹیبل ہیں. یقیناً آپ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں ایک مہینے کے اندر یا سال کے اندر, لیکن سسٹم میں آپ کا انفلوئنس زیرو ہے. اور وہ آدمی جو کہ سول سرونٹ ہے, سرکار کا ملازم ہے, آگے جو صرف 5,000 کی تنخواہ پا رہا ہے, پگار پا رہا ہے, پگار کہتے ہیں نا گجراتی میں, پگار پاتا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہے. اس قلم کو استعمال کر کے, قلم کی طاقت کو استعمال کر کے کسی بھی ظالم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا سکتا ہے, اور کسی مظلوم اور بے قصور کو پھانسی کے پندے سے اتار کر زمین پر ٹکا, دوبارہ نئی زندگی اس کو عطا کر سکتا ہے. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں, جہاں ہم ویسے مائنورٹی کے رہ رہے ہیں, ہمارا ریپرزنٹیشن سول سروسز میں, پولیس فورسز میں ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے لازم ہے. یہ بات یاد رکھیے, اس کو یہ مت سمجھیے کہ آپ ایک دوسری گورنمنٹ کو, جو کہ مسلم گورنمنٹ نہیں ہے, معاف کیجیے گا, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کافر حکومت اس لیے جوائن نہیں کرنا چاہیے, میرے نظر یہ غلط ہے. اگر آپ نہیں رہیں گے سسٹم کے اندر, تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے خلاف باش ایٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ بنے گا, اور سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو جو کچھ بھی قانون بنے گا آپ کو ہر حالت ماننا پڑے گا. لیکن اگر سسٹم میں آپ کا عمل دخل ہے اور آپ کے لوگ موجود ہیں سسٹم کے اندر, تو آپ اپنے مفادات کا تحفظ سسٹم رہتے ہوئے کر سکتے ہیں, اور آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے اس بات کا. لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ گجرات میں ایک طرف تو موب مار رہی تھی, دوسری طرف پولیس ہم کو گرفتار کر رہی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کا لانگ ٹرم سولوشن صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا ریپرزنٹیشن اور ہماری پکڑ اور ہمارا انفلوئنس, ہماری پریزنس اس گورنمنٹ میں, جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس کی گورنمنٹ کے اندر ہمارا ریپرزنٹیشن, ہماری موجودگی ہونی چاہیے. ہندوستان کے اندر 1,000 ملین کی آبادی کا ملک ہے, 1 بلین کی آبادی کا ملک ہے, لیکن آئی ایس افسر کتنے ہیں؟ صرف 5,018. 5,018 سول آفیسر ہیں, 5,018 اونلی آئی ایس آفیسر. دے آر کنٹرولنگ دا ہول کنٹری وچ دا پاپولیشن از 1 بلین. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست انفلوئنس ہے ان لوگوں کا پوری کنٹری کے اندر, کتنا زبردست انفلوئنس ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ 148. 148 صرف مسلمان ہیں, یعنی 2% کے لگ بھگ. اور ہماری آبادی کتنی ہے؟ 15% کی. تو گیپ کتنا ہوا؟ 13% کا. آپ تصور کیجئے کہ اس 13% کے گیپ کو کوئی اور شیئر کر رہا ہے, آپ شیئر نہیں کر رہے. تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہیں گے, بائسڈ پالیسیاں بنیں گی, کبھی ٹیڈا بنے گا, کبھی میسا بنے گا, کبھی پوٹا بنے گا, اور اس طرح قانون بنتے رہیں گے. اگر ایک ختم ہوگا دوسرا قانون بن جائے گا. لیکن اگر ہماری پریزنس وہاں موجود ہو تو ہم قانون بننے سے پہلے قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں کہ نہیں, اس ملک کے شہریوں کے خلاف ہے یہ قانون, انسانیت کے خلاف ہے, ہیومنٹی کے خلاف ہے, اس لیے ہم بننے ہی نہیں دیں گے پہلے. لیکن آج ہماری اپروچ اتنی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر کہ غلط اور بائسڈ پالیسیوں کو پر ہم چیک کر سکیں, ان کو چیک لگا سکیں, اس کی ہماری پوزیشن میں نہیں ہے. میں جی دوستو, ہمارے لیے حالات سب جگہ یکساں ہیں. ہم ہر جگہ جہاں جہاں مائنورٹی میں ہیں وہاں اس کو ایگزامپل کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. آپ سمجھ جائیے کہ جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں, خواہ وہ کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یہاں ہو یا ہندوستان میں ہو, اگر آپ مائنورٹی میں ہیں تو آپ کا پراپر ریپرزنٹیشن ایڈمنسٹریشن میں اور فورسز میں ہونا چاہیے. اور گجرات کے فساد سے تقریباً 20 روز پہلے ہم نے اسی کام کے لیے ادارہ قائم کیا تھا, اور اس میں ہم نے رپورٹ ریلیز کی تھی, اور اس میں یہ بات میں نے واضح کی تھی. وہ رپورٹ بھی آج موجود ہے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہاں پر بھی ہے نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے سامان کے اندر موجود ہے. اور اس میں یہ بات ہم نے واضح کی تھی کہ اگر مسلمانوں کو حتیٰ کے فرقے وارانہ فسادات کو بھی روکنا ہے, تمام طرح کی ناانصافیوں کو روکنا ہے, تو اپنا ریپرزنٹیشن اگر وہ 15% ہے تو 15% ہمارا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے, اگر وہ 16% ہے تو کم از کم 16% ہمارا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کام بہت سخت ہے, یہ کام شروع ہی کیا تھا کہ فرقہ وارانہ فساد گجرات کا ہو گیا, تو چونکہ ہمارے ذہن میں خاکہ کلیئر تھا اس لیے ہم مشورے میں کودنے کے بجائے ہم نے کام شروع کر دیا. نتائج آپ کے سامنے ہیں. میرا جی دوستو, صرف اتنی بات مجھے آپ سے کہنا تھی کہ شارٹ ٹرم حل یہی ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر بجائے سڑکوں پر نکلنے کے, بجائے مظاہرے کرنے کے, بجائے نعرہ لگانے کے, ایک دماغ کی جنگ بھی ہم لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے مسائل کو جذبات سے حل کرنے کی بجائے کولی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, ایک لانگ ٹرم سولوشن اور طویل المیعاد حل یہی ہے کہ ہم اپنا ریپرزنٹیشن اور اپنی موجودگی, اپنی پریزنس کو بڑھائیں اس کنٹری میں جہاں ہم رہ رہے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یال بھائی, کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں اسی ان تمام چیزوں سے متعلق. چل بھائی,
السلام علیکم. جی کیا فرمایا آپ نے؟ یہ پولیس از دی سروینٹ, دے آلویز لک ٹوڈ دیئر ماسٹر. دیر آر ٹو ماسٹر ان انڈیا, ان ڈیموکریٹک کنٹری, ون از دی پولیٹیکل فورس اینڈ ون از دی جوڈیشری. سو وین نہیں حضرت جی, even these political masters, they instructed them not arrest these people, they obeyed their political masters. When the court, which is the higher than the political masters, when they okay, you go and arrest this person, so police have arrested that. They are the servants, they look there to the masters. You have to give them the instructions either from the political forces or from the judiciary.
And the judiciary is not generally biased.
Not at all. The judicial system is like that throughout the world, especially in India, is a transparent. If you go and see that, there is a muddai, there is a muddalaya, there is a complainant, and there is a respondent, and there is the advocates representing those people, and there is a judge, and the public, like we are sitting, you can see, go and sit there, and you can just watch the entire process. So it's a transparent system. There are so many factors which affects, like which type of advocate you are having, and what type of preparation you have done. You can say minor, you can say the minor corruption may be there, but not the vastness. Anything else? Pardon? See, I don't think it's only India. There are so many places. It depends on the developed countries and the developing countries. So developing countries needs a lot of resources. So in India also, with the crime is increasing day by day. You see in Gujarat, the total number of cases is 4,250 criminal cases lodged in the Gujarat, and basically within the 6 months, starting from the March to 6 months. So these total number of cases, I think, if you compare to your country, maybe your country may be registering in a year. So it's because of the volume of the crime, and that is why the cases are slow. You need a lot of resources to establish a court, because you have to establish a court and give the salary to judges and other staff. You need the investigation officer and etc., etc. There is, I accept that it's slow, but it's not the only only India which is slow in the judicial process, all the developing countries.
Any statistics available, how many percentage of Muslims are in the police force?
See, the total number of the civil servants are categorized mainly three types. Number one, the IAS officer called Indian Administrative Services, which are responsible for the civil administration. Then IPS, they're called Indian Police Service, that the people who are appointed the senior police officers. Then IFS, India Foreign Services, these are the civil officers who look the government policies, basically the foreign policies. The pattern is same, around 2%. In civil services also, in the police top services also, and in the 2.4, 2.3, 2.2, like that. Judiciary, the percentage is around 6. 6% are judges in the judiciary.
Because of our representation is respectable in comparison of civil services, alhamdulillah, judiciary is not biased in comparison of civil services.
Pardon?
Yeah.
Yeah, initially it was declared by the BJP government that we will give 1.5 lakhs to Hindus and 1 lakhs to Muslims. But later on they changed because of the interference of the court. Court straight away given the instruction. The court can take, can register a case by itself. It's called so moto case, where a judge sitting down his chair and registered a case. So in the so moto, the court told you are wrong. You just give the equal compensation to each and every one, whether it is Hindu or Muslim. So that was undone by the court.
So after your people's analysis and everything and your people's system, has the civil servant percentage increased?
It's very difficult, my dear. Don't think like that. Yeah. You need a constant struggle. It's not like you are opening a shop today and you are expecting that tomorrow the buyer will start coming. It's the toughest examination in India. The ratio is 0.001% chances. All the top elites of the country, they are sitting in that exam. It's very difficult. Yeah, if you start today, it may take... Yeah. I would like to explain what he has told. You can divide into two terms. Number one, they got arrested. Now they have to bear the legal expenses. Initially, the Vishindu Parishas, they told them that they will bear all the legal expenses. They started also bearing their legal expenses. But after the 6 months, they became tired. And now individual, they are fighting their cases by themselves. That's one thing. And second thing is, there is a lot of cases reported where the accused came out openly with the money. Okay, you just remove my name, I will give you 5 lakhs. Remove my name, I will give you 10 lakhs. Now, depending on the situation, so many places, like there is a place in Panchmahal called Janang Zapa, where a son was killed, the father and his mother was saved in that. So his son was killed and he don't want to fight the case. So it was suggested to them, you just file the case and then compromise afterwards. So the 12 lakhs of rupees was given by that villagers to withdraw the case. So if you add these, see, we can't give you the exact statistics because it's a very dynamic situation there in a huge area which you have to cover. But lot of cases are reported. I know personally, at least 80-90% cases, and there are chances that there may be more cases also which I am not directly aware about that. So they are compensating also, and now there is a clear cut offer by the BJP government themselves, take 5 lakhs rupees and remove the name of a victim, name of the accused. So if there are 10 accused, the total is 50 lakhs, anybody can compromise. There are offers. But now the situation is referred that every case. Now the local mufti and local masjid imam and local madrasa people are involved. Now they are told that if any village is going to compromise, we are going to boycott that village. Because you are going to compromise the laws of the ummah. So now situation is not even our hand now, because the local, local people are involved in such a way that they don't want to compromise. But there is, if anybody is interested,
is
file acts.
The right way to make sure that...
Yeah, that depends on the situation. Well, I'm not in a position to comment whether you compromise or not. But now the situation is different, because the local, especially the local ulama, the imams and mufti, now they are so much motivated, and they are so much confident now, they're telling to the villagers that if you are going to compromise, we are not going to support you in future. Don't come and, to our madrasa and take shelter. So many forces are coming. So you have to initiate one thing. So many people will come and join. I'm not claiming that it was done by us. It's a joint action here.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت ربي يسر ولا تعسر وتمم من خير يا فتاح بك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم من خير يا فتاح بك نستعين اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.